پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ آج اس پروگرام کے دوران ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان کی ایک جھلک۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے افغانستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، جہاں اس وقت امریکہ کی ایک اعلی عہدیدار دورہ کر رہی ہیں۔ پاکستان کے سابق سفیر جو کہ امریکہ میں متعین تھے حسین حقانی، انہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ملالہ جو 5 سال سے زیادہ عرصے سے ملک سے باہر رہیں، جب ان کو حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ ان کی پاکستان میں واپسی کا کیا مطلب ہے، خاص طور پر بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ بلوچستان میں ایک نئی پارٹی کا قیام عمل میں آیا ہے، اس بارے میں گفتگو ہوگی، اور پھر کچھ گفتگو ہوگی کوریاز کے سلسلے میں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے افغانستان ہمارا موضوع ہے، یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اس کو سن لیتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔
وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ اس دورے کی تاریخ کا تعین بھی ہو گیا ہے۔
یہ اس ڈائیلاگ کا حصہ ہے جو پاکستان انگیجڈ ہے افغانستان کے ساتھ بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی، کہ ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ڈیٹ بھی ہمارے پاس آ گئی ہے، وہ بھی جلدی ہم ریلیز کر دیں گے وزٹ کی، اور وہ جلدی ہوگا۔
تو یہ تھے ہمارے ساتھی جن سے جو رپورٹ دے رہے تھے، ابھی ہمیں ٹیلیفون لائنیں نہیں مل پا رہی ہیں، جیسے گفتگو کی ہم آگے بات بڑھائیں گے۔ ایک گفتگو کے لیے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں بگوش نا،
کچھ کہیے نا،
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجیے، 0800-777-89۔ ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے، 0800-777-89۔ پروگرام ہے
جی۔ تو ویلکم بیک، اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے افغانستان کے قبول کرنے اور وہاں جانے کے سلسلے میں تیاریوں اور تاریخ کو فائنلائز کرنے کے بارے میں، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے کچھ ڈوزیئرس افغان سفارتخانے کے حوالے کیے ہیں، جس میں کالعدم تحریک طالبان کی پاکستان مخالف کارروائیوں کے ثبوت موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان ڈوزیئرس میں سوات میں پاک فوج کے یونٹ پر حملے میں افغان سرزمین استعمال ہونے کے ثبوت افغانستان کو فراہم کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہم اپنی گفتگو کریں گے، کہ کیا ایک ایسے موقع پر جبکہ وزیر اعظم کا دورہ ازبکستان کی کانفرنس کے پس منظر میں ہونے والا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اس اعلان سے کہ جو ثبوت تو طالبان کے پاکستان میں کارروائیوں کے ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے، کیا اس سے اس دورے میں کوئی مدد ملے گی؟ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے، جس کے بارے میں ابھی تک جو ماہرین ہیں وہ اتفاق رائے نہیں کر سکیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ دوسری جو ایک انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ ریجنل کنٹریز اور بین الاقوامی ممالک سب مل کر اس کوشش میں ہیں کہ کسی صورت سے افغانستان کے مسئلے کو حل کر کے وہاں امن قائم کیا جائے. کیا یہ کوششیں برابر ثابت ہونے کے کوئی امکانات نظر آتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میں معافی چاہتا ہوں یہ تھوڑی سی اس میں گڑبڑ ہوئی ہے. ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ تھا ہم اس کو پہلے لیں گے اس لیے کہ ہمارے گیسٹ ہم کو مل نہیں پا رہے ہیں. یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے گفتگو ہے. جو ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے اس کو سن لیتے ہیں, اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے.
امریکہ کی کالا سفارتکار ایلس ویلز پاکستان میں ہیں, جہاں انہوں نے جمعرات کو پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ سے بات چیت کی ہے. نائب معاون امریکی وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسطی ایشیا ایلس ویلز بدھ کو اسلام آباد پہنچیں اور بعد ازاں وہ کراچی بھی جائیں گی. واضح رہے کہ ایلس ویلز کا رواں سال یہ پاکستان کا دوسرا دورہ ہے. پاکستان کی دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق تہمینہ جنجوعہ اور ایلس ویلز کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات کے علاوہ افغانستان کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی. جمعرات کو معمول کی پریس بریفنگ کے دوران پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اس دورے کو اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان ان رابطوں کا حصہ قرار دیا جو گزشتہ سال اگست میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی کے اعلان کے بعد شروع ہوئے تھے.
اٹ از پارٹ آف دی ڈائیلاگ جو 21 اگست کی ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی ٹرمپ صاحب کی جو آئی تھی اس کے بعد شروع ہوا اور وہ ایٹ آل لیولز چلتا رہا, اور یہ کنٹینیوڈ ڈسکشنز ہیں جس میں یقیناً افغانستان بھی ہے, ایف اے ٹی ایف بھی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم بھی ہے, اور اس پہ بات چیت جاری ہے. دس از پارٹ آف دی انگیجمنٹ بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس اے اگین ٹو سم ہاؤ فائنڈ دیٹ ایلوسیو کامن گراؤنڈ, بٹ وی آر ویری پازیٹیو ان دس دیٹ دی انگیجمنٹ از کنٹینیوئنگ.
جی, ہمارے ساتھ ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر شائستہ تبستم موجود ہیں, کراچی یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ. تعلق یہ بتائیے محترمہ کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ ایک جانب تو پاکستان کے ساتھ کمپنیوں پر پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں, تعلقات میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آ رہے ہیں, یہ دوسرا دورہ ہے ایلس ویلز صاحبہ کا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت دونوں جانب جو خواہش موجود ہے کہ ان تعلقات کو جو اس وقت تو سوگی ہوتے جا رہے ہیں ان کو بہتر بنایا جائے؟
جی ہاں, میں پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے دونوں طرف سے خواہش کے ساتھ ساتھ ضرورت بھی ہے, یعنی خواہشات تو اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس کے ضرورت کے بیسس پہ سارے معاملات چلتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے یا امریکہ کو پاکستان کی, تو شاید ہم ریالٹی سے اپنا منہ موڑ رہے ہیں. لیکن کیونکہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے, تو ضرورت زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے بہ نسبت خواہشات کے. نہ ہی امریکن پالیسی اس ریجن میں کامیاب ہو سکے گی پاکستان کی کو شامل کیے بغیر. اور پھر دوسری چیز یہ کہ پاکستان کو بھی ایک اسٹیبل افغانستان اور گڈ ریلیشن شپ ود یو ایس ضرورت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایفرٹس مستقل چل رہی ہیں دونوں طرف سے, اور شاید اس میں کچھ زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی تھی, لیکن یہ کہ امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ یہ معاملات بہتری کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیے کہ ایک معروف جریدہ ہے فورن پالیسی میگزین جو یہاں سے شائع ہوتا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ انتظامیہ اس بارے میں منقسم ہے کہ پاکستان سے کس طرح نپٹا جائے. کچھ عہدیدار سخت اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ کچھ کرائے میں جوہری توانائی کے حامل 20 کروڑ آبادی کے ایک ملک کو الگ تھلگ کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. یہ جو کشمکش ہے یا جو اختلاف رائے ہے, یہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گا فارمر طور پر جب آپ اس کی گفتگو کرتے ہیں فیوچر کے ریلیشنز کے دونوں ملکوں کے؟
جاکر صاحب, بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. میرے خیال میں یہ امریکہ کی جو ایک پالیسی آف کوئرشن جو ہے, جو کہ پاکستان کے اوپر انہوں نے لاگو کی ہوئی ہے پچھلے چند مہینوں سے, یا جب سے یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے, یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. آپ دیکھیے کہ ایک جگہ پر یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہت ہی سخت رویہ اختیار کیا جائے, بات چیت یہ بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا میجر نان نیٹو الائے والا اسٹیٹس ختم کیا جائے, اور پاکستان کی جو ملٹری ایڈ ہے یا ملٹری جو تعلقات ہیں وہ پرماننٹلی فریز کر دیے جائیں, مکمل طور پر ختم کر دیے جائیں. تو یہ ایک کوشن کی ایک مثال, یہ ایک ڈائمنشن یہ ہے. دوسری ڈائمنشن یہ ہے جہاں پہ گڈ کپ اور بیڈ کپ والی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ آج ایلس ویلز جو ہے وہ پاکستان آئی ہوئی ہیں
جی.
اور وہ پاکستان کے جو اعلیٰ عہدیدار ان کے ساتھ وہ بات چیت کر رہی ہیں, اور جو ابھی تک خبریں جو کچھ باہر نکلی ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ یہی بات پر زور دے رہی ہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر افغان مسئلے کا کوئی حل تلاش کرے, اور وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کی بات کر رہی ہیں اور پاکستان کی مدد سے افغان مسئلے کا حل چاہ رہی ہیں. تو ایک طرف پاکستان کے اوپر سینکشن لگانا, ان کی جیسے بھی پیچھے سات کمپنیز کے اوپر بھی انہوں نے سینکشن لگا کے ان کو وہ ایک بینڈ لسٹ کے اوپر ڈال دیا ہے, اور یہ جو میں نے باتیں آپ سے کہیں اس طرح سے بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کر بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک پالیسی ہے جس میں دونوں اسٹریمس چل رہی ہیں, کوئرشن کی بھی اور کوآپریشن کی بھی. بہرحال میرے خیال میں ایونچولی کوآپریشن والی اسٹریم جو ہے وہ بھاری رہے گی, وہ جیت جائے گی, کیونکہ امریکہ کا جو ان کے انٹرسٹ ہیں, جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں افغانستان پاکستان ریجن میں یا ساؤتھ سینٹرل ایشیا میں, وہ پاکستان کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اب تک انہوں نے پاکستان کے ساتھ مکمل جو ہے ریلیشنز کو ختم نہیں کیے ہیں.
اچھا ڈاکٹر شائستہ, ایک بات یہ بتائیے کہ اس ریجن میں خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں رشین اور چائنیز انفلوئنس جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اور جس رفتار سے بڑھ رہا ہے, کیا وہ بات تو امریکہ کے پالیسی سازوں کے لیے کوئی تشویش کا سبب ہو سکتی ہے؟
جی, میرا خیال ہے کہ یہ ایک
جی فرمائیے جی آپ سے میرا سوال
جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اب دوبارہ اپنی پالیسی کو ریویو کر رہا ہے. ایک طرف تو شروع میں انہوں نے بہت زیادہ اس پہ ریجڈ سٹانس لینے کی کوشش کی تھی, اسپیشلی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے اور خاص طور پہ پاکستان کا نام لے کے بھی پاکستان کو اس طرح سے کہا گیا تھا کہ یہ ٹیررزم اور ایشوز جو دوسرے ریلیٹڈ تھے. لیکن چونکہ ایک نہ صرف یہ کہ مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہے, دوسرے یہ کہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی پالیٹکس ہے اس میں بڑا ڈراسٹک چینج آ رہا ہے. رشیا اور یورپ کے تعلقات, رشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشین اسٹیٹس کے تعلقات, تو رشیا ایک این ایمرجنگ پاور, اور رشیا چائنا اور پاکستان لگتا یہی ہے کہ امریکنز اس چیز سے بہت زیادہ اب کانشیس ہو رہے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا کوئی یعنی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک نیچرل نیکسس بننے کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ اگر پاکستان کو امریکہ نے بہت زیادہ آئسولیٹ کر دیا تو وہ الٹیمیٹلی چائنا اور رشیا کے چائنا کے تھرو یا رشیا کے ساتھ اس کے تعلقات بڑھیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یقیناً یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنسرن ہے ان کا, اور اسی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کو اتنا آئسولیٹ نہ کر دیں یا اتنا زیادہ پیچھے نہ دھکیل دیں کہ واپسی کے راستے بند ہو جائیں. تو ایک ساتھ ہی وہ دو پیرلل پالیسیز چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو پیرلل پالیسیز بہت کامیاب نہیں ہوں گی. یعنی ایک طرح تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈو مور والی پالیسی ان کی اس پریشر میں آئے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان دوسرا الائی نہ تلاش کرے. اب جو جیوگرافیکل چینجز یعنی اسپیشلی سی پیک کے بعد جو چینجز آ رہی ہیں اور آنے جا رہی ہیں, تو امریکن کنسرن تو یقیناً یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کولڈ وار کی جو پالیٹکس 60s کی جب الائنس اور بنائے گئے تھے وہ دوبارہ ریوائیو نہ ہو. لیکن اس کے لیے امریکن پالیسیز کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے, یعنی یہ ڈیول پالیسی ایٹ دی سیم ٹائم سکسیسفل نہیں ہو سکتی ہے.
ڈاکٹر شائستہ تبسم, بہت شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ہم اپنے اس موضوع کی طرف جاتے ہیں جس کو ہم چھوڑ آئے تھے, اس لیے کہ ہمارے گیسٹ ہمیں نہیں مل سکے تھے. بریگیڈر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور عقیل یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے. عقیل یوسفزئی صاحب, یہ بتائیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے جو دورے کی دعوت قبول کی ہے, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی پالیسی میں آ رہی ہے یہ کوئی مثبت اثرات ڈالے گی؟ اول تو یہ کہ دونوں ملکوں کے تعلقات پر, دوسرے اس ریجن میں جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کرانے کے لیے, خاص طور پر جب ہم کل ختم ہونے والی ازبکستان کانفرنس کے ان پٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
بہت شکریہ جعفر صاحب, بالکل یہ بہت اہم دورہ ہے, اور اس میں جو ٹیم کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے اس میں دوسروں کے علاوہ وزیر خارجہ بھی شامل ہوں گے، خواجہ آصف صاحب اور آئی ایس آئی کی چیف کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس ٹیم کا یا اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں گے. یہ اس پروسیس کا حصہ ہے جس کو ہم کابل پروسیس کہتے ہیں. مگر درمیان میں پھر ہم نے دیکھا بھی کہ یکم جنوری کو جب پاکستان کے آرمی چیف نے افغانستان کے پریزیڈنٹ کو ایک کرٹسی کال کی اور اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا اور مختلف ڈیلیگیشن جو ہے وہ دو ڈیلیگیشن پاکستان آئی، دو یہاں سے وہاں پر گئی اور پھر باجوہ صاحب خود بھی گئے اور انہوں نے اشرف غنی صاحب کو دعوت دی کہ آپ آ جائیں اور وہاں پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا پریزیڈنسی میں. تو اب کے بار ہم نے جو ایک چینج محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ ایک آنے جانے کا ایک سلسلہ تھا یا الزامات کا ایک سلسلہ تھا یا اچھے پیغامات کا تبادلہ تھا، مگر اب انسٹیٹیوشنلز کے لیول پر گزشتہ دو تین مہینوں سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. کوآرڈینیشن کا جو فقدان تھا اس کو کم کرنے کے لیے بھی کام جاری ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک کلیئرٹی آ گئی ہے خاص کر پاکستان کی پالیسی میں وہ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ایک فیصلہ ہوا تھا جو کہ میرے خیال میں کوئی ایک مہینہ پہلے منعقد ہوا تھا، جس میں تمام اسٹیک ہولڈر پاکستان کے موجود تھے، پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس میٹنگ کو چیئر کیا تھا، جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پڑوسیوں خصوصاً افغانستان کے ساتھ جو ہماری پالیسی ہے اس کو پاکستان کے مفادات کے تناظر میں اس پر نظر ثانی کی جائے اور کوشش کی جائے کہ افغانستان کی شکایات کا ازالہ ہو ان کے بعض مطالبات پر پاکستان کے مفاد میں یا اچھے تعلقات کی کوشش کے تناظر میں سنجیدہ غور کیا جائے. اس میں چند لسٹوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا بھی کہ کابل کا جو ایک روایتی ایک رویہ تھا کہ ہر حملے کے بعد پاکستان کو مرد الزام ٹھہرا جاتا تھا، اس میں بھی کافی کمی ہم نے محسوس کی ہے 2018 کے دوران. میرے خیال میں یہ والا جو دورہ ہے جو کہ جس کا اعلان کیا گیا ہے اس کے بہت بہتر نتائج اس حوالے سے بھی سامنے آئیں گے کہ یہ دونوں حکومتوں کا شاید کہ ایک آخری رابطہ ہو، مگر اس میں کوشش کی جائے گی کہ جو ہمارے پاس ڈیٹیلز ہے وہ یہ ہے کہ دو تین فیصلے متوقع ہے جس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ایک جائنٹ فارمولے پر غور ہوگا، جس میں باؤنڈری کی جو فکسنگ ہے یا اس پر جو فورسز کی تعیناتی ہے اس کے لیے مشترکہ ایک میکانزم پر غور ہوگا، اور اس کے علاوہ جو کراس ٹیررزم میں ملوث بعض تنظیمیں ہیں جو کہ پاکستان اور افغانستان میں ایگزسٹ کر رہی ہے ان کے بارے میں بھی ایک لائحہ عمل پر غور کیا جا رہا ہے. اور پاکستان کے وزیر اعظم نے تہمینہ جنجوا کو اور ان کی ٹیم کو ہدایت دی ہے کہ اس دورے کو صرف آنے جانے تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس کو ایسی شکل دی جائے کہ جس کے نتیجے میں آگے جا کر جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس پر کام کرے اور دونوں ممالک کی طرف بہتر بنایا جا سکے.
اچھا ایک بات یہ کہ ابھی یعنی ایک طرف تو اس دورے کی کا اعلان کیا گیا، دوسری جانب پاکستان کے فورن آفس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ایک ڈوزیر حوالے کیا افغان سفارت خانے کے، جس میں ان تفصیلات کو دیا گیا ہے کہ جو پاکستان پر حملے کے سلسلے میں تحریک طالبان پاکستان سے منسوب ہیں اور جو وہاں بیسڈ ہیں افغانستان میں. کیا یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہونا اتفاق ہے یا یہ کہ کوئی سوچا سمجھا اس سلسلے میں کوئی آپ کو مقصد نظر آتا ہے؟
نہیں جعفری صاحب، آپ کے پروگرام میں ہم اس پر ڈیٹیل میں بات بھی کر چکے ہیں کوئی دو ہفتے پہلے. یہ تو ان لسٹوں کا تبادلہ ہے جو کہ افغانستان نے حقانی نیٹ ورک اور چند دیگر تنظیموں کے بارے میں پاکستان کو دے رکھی ہے آفیشلی. آپ کو یاد ہوگا کہ حکمت کرزئی ایک ڈیلیگیشن کی کو لیڈ کر کے اب پاکستان آئے ہوئے تھے اور اس اجلاس میں یا اس میٹنگ میں بھی اس قسم کی اطلاعات ملی تھی اس کے بعد کہ انہوں نے بھی ایک لسٹ پاکستان کو دے رکھی ہے جو وہ گروپ جو کہ کراس ٹیررزم میں ملوث ہے. اسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی لسٹ کی جو نمبرنگ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 75 لوگوں کی لسٹ پاکستان کو دے رکھی ہے اور پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 48 کمانڈرز ہے یا جو مطلوب ترین لوگ ہیں ان کی لسٹ افغانستان کی حکومت کو دے رکھی ہے. تو میرے خیال میں یہ تو اسی پروسیس کا ایک حصہ ہے جو کہ ہمیں ایک مختلف اوقات میں ٹپس کی شکل میں اس قسم کی چیزیں آتی ہے، مگر یہ تمام جو امور ہے یا جو ایشوز ہے ان پر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے درمیان میری معلومات کے مطابق غیر اعلانیہ طور پر ایک کوآرڈینیشن کا سسٹم بھی چل نکلا ہے اور پاکستان اور افغانستان کی فورسز اور انٹیلیجنس ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہی ہیں.
بہت شکریہ عقیل یوسفزئی صاحب. بریگیڈیئر ملک ہمارے ساتھ ہیں، ہم گفتگو کریں گے اب امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی صاحب کے ایک انٹرویو کے حوالے سے جن کے لیے پاکستان کے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ریڈ وارنٹ جاری کر کے ان کو پاکستان لایا جائے، لیکن وہ ان کے ریڈ وارنٹس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن پہلے ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کریں گے۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب۔ یہ بریگیڈیئر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ذرا اس کو سن لیتے ہیں حسین حقانی صاحب کے بارے میں، پھر آپ سے کمنٹس لیتے ہیں۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے امریکہ میں مقیم پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کو وطن واپس لانے کے لیے حکام کو مزید ایک ماہ کا وقت دیا ہے۔ تاہم قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض قانونی مشکلات کی وجہ سے انہیں واپس لانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک روز قبل ہی حسین حقانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بین الاقوامی قانون میں سپریم کورٹ کے احکامات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ حسین حقانی کو واپس لانا ایک مشکل کام ہے۔
کچھ تو میرا خیال ہے کہ ان کو انٹرنیشنل لاز جو نا وہ فیور کریں گی، گو کہ انہوں نے ایک اخلاقی تو پابندی ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اور کمٹمنٹ کر کے گئے تھے، مگر میرا خیال ہے کہ کچھ ان کو قوانین جو ہے نا انٹرنیشنل جو لاز ہیں وہ ان کو فیور کریں گے۔
ہمارے ساتھ اس وقت بریگیڈیئر ملک کے علاوہ خالد کلون صاحب بھی موجود ہیں لوئیویل سے، جو کہ ایک معروف اٹارنی ہیں۔ خالد صاحب، یہ بتائیے کہ جو ایکسٹریڈیشن کی بات ہو رہی ہے، کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کہی ہے، کیا کیا طریقہ کار کیا ہے ایکسٹریڈیشن کے لیے، اور کیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس نوعیت کا کوئی معاہدہ پایا جاتا ہے؟
اچھا، یہ چیز ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس آپشن یہ ہیں کہ وہ ان کو اشتہاری ملزم قرار دے سکتے ہیں انٹرنیشنلی انٹرپول کو یوز کرتے ہوئے۔ تو جو بھی سارے کنٹریز انٹرپول میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی ریڈ نوٹس جو ہے وہ ایشو کیا جائے۔ تو جتنی بھی ممبر آرگنائزیشنز یا جو ریاستیں یا ملک اس میں ہوتے ہیں ان کو وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرض کریں کہ یہ پہلے تو وہ سٹیپ ہوگا جو کہ پاکستان کو کرنا پڑے گا، اس کی کوئی زیادہ اتنی کمپلیکیٹڈ ریکوائرمنٹس نہیں ہیں۔ وہ تو میرا خیال ہے پاکستانی گورنمنٹ جو ہے بیسک وہی ہوتا ہے، نام اور وزن اور ان کا قد اور ان کا جو بھی الزامات ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، تو اس کی وہ ایک طرح کی چارج شیٹ ہوتی ہے۔ وہ چارج شیٹ جو ہے وہ انٹرپول والے پھر اس ملک کو بھیجتے ہیں جہاں پہ وہ ملزم جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو وہ یہاں پہ آئے گی یونائیٹڈ اسٹیٹس میں۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ وہ مینڈیٹری ہوتی ہے، یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ ہے ان کے پاس ڈسکریشن ہے، آپشنل ہے، یہ اس کو ریویو کریں گے، اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ یہ ہم نے پہلے تو یہ ڈیسیجن ہوگا کہ ہم نے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے کہ نہیں لینا۔ یہ جو ڈیسیجن ہے یہ دونوں چیزیں، اس میں لیگل بھی ہے، قانونی بھی ہے اور سفارتی بھی ہے۔ تو فرض کریں کہ یہ گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کام ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پروسیڈنگ ہے وہ یہاں کی یونائٹڈ اسٹیٹس ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے جہاں پہ فرض کریں حقانی صاحب رہتے ہیں یا واشنگٹن ڈی سی میں، وہاں پہ وہ پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس ٹریٹی کے تحت ایکسٹریڈیشن مانگ رہے ہیں۔ تو ٹریٹی کا حال یہ ہے کہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان ایک لیگسی ٹریٹی ہے جو کہ 1942 میں یو کے یونائٹڈ کنگڈم میں کنگڈم نے یو ایس کے ساتھ سائن کی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں کنٹریز نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ سب ملکوں کے ساتھ ٹریٹیز لکھی ہوئی ہیں، دیر اوور 100 کنٹریز جن کے ساتھ ان کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز ہیں، اور پاکستان جو ہے اس میں ہے۔ 2010 میں پاکستان کے فورن آفس نے یہ ریکگنائز کیا تھا کہ یہ ٹریٹی ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں جو ایمبیسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس کے اسپوکس پرسن نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری کوئی ٹریٹی نہیں ہے، لیکن ان کی لیگیسی ٹریٹی ہے۔
تو برطانیہ کی لیگیسی جو ہے، جی
ہاں تو اگر فرض کریں کہ جو یہاں کی جو کورٹ ہے وہ مانتی ہے کہ یہ ٹریٹی ہے, اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس ٹریٹی میں کون کون سے ایسے جرم ہیں جن کو ایکسٹراڈائٹ کیا جاتا ہے, کہ اگر جو ملزم ہے اس کے اوپر چارجز کیا ہیں اور کیا وہ ٹریٹی وہ چارجز کور کرتی ہے. تو وہ پھر اس میں یہ بھی ایکسیپشن ہوتی ہے کہ جو پولیٹیکل چارجز ہوتے ہیں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چارجز ہوتے ہیں, وہ اتنا زیادہ ویٹ جو ہے کیری نہیں کرتے. تو یہ بڑا لانگ اور کمپلیکیٹڈ اور مشکل, اور میری پریڈکشن یہ ہے کہ اٹس انلائکلی کہ حسین حقانی صاحب جو ہیں وہ یہاں سے ایکسٹراڈائٹ ہوں گے.
یعنی کامران مرتضیٰ صاحب نے جو بات کہی ہے, جیسا کہ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا, کہ یہ مشکل ہے کہ ان کو لایا جا سکے. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ حسین حقانی صاحب نے یہاں واشنگٹن میں ہماری ساتھی سارہ زمان کو ایک انٹرویو دیا ہے, اس کا کچھ حصہ سنتے ہیں, جس کے بعد دو بریگیڈیئر ملک سے بھی اور کہلون صاحب آپ سے بھی کمنٹس لیں گے. یہ ان کے انٹرویو کا پہلا حصہ, جب ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کی عدلیہ اور حکومت کے رویے کے بارے میں ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں, تو انہوں نے کہا
میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان سے باہر باقی دنیا کے لیے بھی کوئی معنی نہیں رکھتے. پاکستان میں ایک عدالتی تماشا لگایا گیا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے بھی لگایا گیا, آپ کو یاد ہوگا میمو گیٹ اتنا ہنگامہ ہوا, شور شرابہ ہوا, اس کے بعد چار چیف جسٹس اور آئے, انہوں نے ہیئرنگ تک نہیں کی. اب آپ 6.5 سال کے وقفے کے بعد جب کوئی مقدمہ دوبارہ کھولیں گے تو باقی دنیا کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی. رہ گئے سپریم کورٹ کے احکام, تو سپریم کورٹ کے احکام کو بھی بین الاقوامی قانون کے تابع ہونا ہوگا, اور بین الاقوامی قانون میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جب چاہے کسی کو بھی دنیا کے کسی اور ملک سے اپنے ہاں واپس بلا لے. اس کا ایک طریقہ کار ہے جس کو ایکسٹریڈیشن کہا جاتا ہے, اور اس کے لیے کاروائی اگر ہوئی تو اس کا ہم عدالتی طور پر یہاں کی عدالتوں میں, امریکہ کی عدالتوں میں, یا اور کسی ملک میں جہاں اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی, وہاں ہم مقابلہ کریں گے, اور وہاں یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ اس کی قانونی حیثیت دنیا کی نگاہ میں کیا ہے.
جی کیلون صاحب, کیا یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں, ظاہر ہے کہ ہیں تو وہ پاکستان کے رہنے والے اور پاکستان کی سرزمین پر یا پاکستان کے حدود میں جرائم ہیں, اس کے لیے وہ جواب دہ نہیں ہوں گے؟
اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. پہلے تو میں یہ ریکگنائز کرتا ہوں کہ حقانی صاحب کے جو ان کا اسرشن ہے اس میں وزن ہے, کیونکہ وہ دو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے جس کو انہوں نے اب کرمنلائز کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں اور پاکستان کے جو ریڈ نوٹسز ہیں, ان کی دنیا میں اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی فار ایگزامپل جو ٹریڈیشنل رول آف لا ملک ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس ہو گیا, یونائٹڈ کنگڈم ہو گیا, ان کا جب ریڈ نوٹس جاتا ہے اس کی کوئی اور بات ہوتی ہے. پاکستان سے, یوگنڈا سے, دوسرے ملکوں سے جو ریڈ نوٹس آتا ہے اس کی کوئی اور بات ہوتی ہے, کہ اس کے سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے, فار ایگزامپل آپ یہ پوچھیں کہ اس سے پہلے پاکستان نے کتنے ریڈ نوٹسز ایشو کیے ہیں اور ان کو کیا ہوا. انہوں نے کبھی, پاکستان نے کبھی آج تک ریڈ نوٹس ایشو کی ہے جو بندہ, جو ملزم یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو اور اس کو پھر ایکسٹراڈائٹ کیا گیا ہو. یہ دیکھا جائے گا, اس کا پریسیڈنٹ دیکھیں کہ یہ ٹریٹی کبھی ٹیسٹ ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ٹریٹی جو ہے یہ الٹیمیٹلی جو جوڈیشل ریویو ہے یہاں پہ, اگر فرض کریں کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ مانتے ہیں, وہ ریسیو کرتے ہیں اور انیشیٹ کرتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہاں کا جو ججز ہیں وہ یہ جو مسٹر جو ہے وہ پاس کرے گی, یہ سکروٹنی جو ہے وہ ودسٹینڈ کرے گی. تو اس میں ان سے کوشچن یہ پوچھنا چاہیے پاکستان سے کہ جی یہ ریڈ نوٹسز جو ہیں, آپ نے اس سے پہلے کبھی مجرم ایسا جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو اس کے خلاف ایشو کیا ہے اور اس کے بعد ایکسٹراڈیشن ہوئی ہے, کنٹیسٹڈ ایکسٹراڈیشن ہوئی ہے؟ تو دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹریٹی جو ہے الٹیمیٹلی یو ایس کورٹ میں ہولڈ اپ کرے گی.
اچھا بریگیڈیئر صاحب, جب ان سے یہ سوال کیا گیا, ہماری ساتھی نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان جا کر جواب دہی کریں گے, تو انہوں نے کہا نہیں, یہ بالکل جھوٹ ہے, میں نے بالکل نہیں کہا تھا کہ میں پاکستان جاؤں گا, لیکن میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں جواب دوں گا اس کا. تو ذرا سنتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا, پھر آپ سے کمنٹس لیتے ہیں.
یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا, یہ بات بالکل جھوٹ ہے. جب یہ میرے اوپر الزامات لگائے گئے میمو گیٹ کے, میں نے اس وقت کہا کہ میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن کوئی ٹرائل ہونی چاہیے. ٹرائل جس کا نام ہے وہ ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں جو کاروائی ہوتی رہی وہ یہ تھی کہ ایک کمیشن بنایا جائے, اور اگر کمیشن کو میرے بیان کی ضرورت ہو تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں بیان دینے کے لیے تیار ہوں. وہ بیان میں نے دے دیا, اور پھر اس کے اوپر سوال جواب جس کو کہتے ہیں جرح, اس کے لیے میں حاضر تھا کہ جس طرح سے میرے اوپر الزام لگانے والے کو بلایا گیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے مجھے بھی بلا لیا جاتا. یہ جو اصرار ہے کہ آؤ 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 اس سے تو سازش کی بو آتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پاکستان کے وہ خفیہ ادارے جو پاکستان میں لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں میرے پاکستان آنے کے بعد یا مجھے غائب کر دیں یا قتل کر دیں.
بریگیڈیئر عمران ملک, یہ جو انہوں نے جن اپریہنشنز کا اظہار کیا ہے کہ خفیہ ادارے یہ سازش کی بو کہ مجھے غائب کر دیں یا قتل کر دیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. سب سے پہلی بات تو میں یہ کر دوں کہ پاکستان اور یونائٹیڈ اسٹیٹس میں چاہے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے یا نہیں ہے, مگر ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اب ایمل کانچی کو وہ امریکنز پاکستان سے لے کر گئے تھے, چاہے جو بھی اس کا وجوہات ہو, ریڈ وارنٹ نکلا ہو یا نہ نکلا ہو, ایمل کانچی واز ٹیکن فرام پاکستان ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو یہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے. جیسے ہمارے دوست دوسرے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ کوئی ریڈ نوٹس ایشو ہوا ہو اور اس کو کنٹیسٹ کیا گیا ہو, جو شاید صحیح کہہ رہے ہوں, مگر پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ایکسٹریڈیشن کی موجود ہے. اور ایمل کانچی شخص کا نام تھا جس کو بلوچستان سے اٹھا کر یہ امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ حسین اقانی صاحب ظاہری بات ہے ملزم ہیں, اور وہ اپنے دفاع میں تو ہر وہ بات کریں گے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. میمو گیٹ جو ہے, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بات کہا کہ فورن پالیسی میں کی میگزین میں اس کو ایشو کیا گیا ہے, میمو گیٹ کا جو تمام متن جو ہے وہ بھی فورن پالیسی میں ایشو ہو چکا ہے, پبلش ہو چکا ہے, اور اس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف ٹریزن کے الزامات بنتے ہیں ان کے اوپر. اگر اس متن کو پڑھا جائے, اس میں یہ امریکہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ کر ہماری سول گورنمنٹ کی مدد کریں ہماری ملٹری کے خلاف, اور اگر آپ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم آپ کو وہ تمام سہولیات فراہم کریں گے جو جسے آپ کے اپنے انٹرسٹ اچیو ہوتے ہیں, آپ کے آبجیکٹو اچیو ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا, یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو جو ہے ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس میں اتنا ایکسیس دیں گے کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق اور آپ کے تابع آ جائے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جو اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہیں ان کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ جہاں جہاں چاہیں, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ایسے ہیں جو کہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں, ان کو وہ ٹارگٹ کر سکیں. تو یہ اب کیا اتنے ایک دم سے ایماندار بن گئے اور مسلمان بن گئے کہ جی میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. یہ یہاں سے فیوجیٹو فرام دا لا ہیں, یہاں سے سپریم کورٹ سے چار دن کی چھٹی لے کر گئے تھے اور اس کے بعد بھاگ گئے ہیں. ہی از اے کاورڈ, ہی کین ناٹ فیس دا لا, ہی از انہوں نے ہی از اپیلڈ فرام دا لا, اور یہ پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے ہیں. اور اب جب وقت آیا ہے اپنے اس کا کاروائیوں کا جواب دینے کا, تو اب یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. کوئی ان کو خطرہ نہیں ہے. اگر یہ سب کے سامنے آتے ہیں پاکستان میں, تو سب کے سامنے ہی یہاں سے ان کے واپس بھی جا سکتے ہیں, یا جو بھی ان کے ساتھ سپریم کورٹ فیصلہ کرتے ہیں اس کے مطابق ایشو بھی برٹ ٹو جسٹس, جو بھی وہ کہتے ہیں اس کے مطابق عمل ہوگا.
جی
کیسے ان کو اٹھا کر لے جائیں گے؟
صحیح,
یہ تو ممکن نہیں ہے.
اچھا ایک سیکنڈ, میں ذرا خالد کہلون صاحب جو بات کہی ہے ایمل کانسی کی, جو مثال دی ہے بریگیڈیئر عمران ملک, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک پریسیڈنس تو ہے.
جی ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو بریگیڈیئر صاحب, دیر از اے ڈفرنس. وہ رینڈیشن تھی, ایک رینڈیشن ہوتی ہے ایک ایکسٹریڈیشن ہوتی ہے. یہ جو لیگل ڈسٹنکشن ہوتی ہے اس کو ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, پھر زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. عمل کانسی جو تھا وہ رینڈر کیا گیا تھا, گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو رینڈر کیا. کوئی وہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے تحت جوڈیشل پروسیڈنگ نہیں ہوئی, یہاں پہ کسی جج نے سرٹیفائی نہیں کیا کہ یہ جی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے خلاف. وہ ایٹ دیٹ ٹائم جو پاکستان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا, اور پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس یہ پروراگیٹو تھا. اسی طرح یونائٹیڈ اسٹیٹس کی جو گورنمنٹ ہے, یہ ان کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہے, جو ہوسٹ کنٹری ہوتی ہے
اگر وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں.
لیکن آج تک مجھے نہیں پتا کسی کا کہ آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا پریسیڈنٹ ہے جن کی یہ بات کر رہے ہیں. اچھا ایک ہمیش گل ہمیش صاحب تھے, ایک بینک کے میرا خیال ہے پریسیڈنٹ تھے. اس کے بعد ایک نیوی چیف تھے جن جو واپس گئے تھے, لیکن ان کی ڈفرنٹ سچویشن تھی. اگر حقانی صاحب یہاں پہ یو ایس سٹیزن یا ان کے پاس گرین کارڈ نہیں ہے, تو وہ ایک اور امیگریشن ایوینیو ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس. فرض کریں کہ کوئی بندہ امریکہ کا پاکستان میں پہنچ جاتا ہے, اس کا ویزا ایکسپائر ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ اس کو ایکسپیل کر سکتی ہے امیگریشن گراؤنڈس پہ. اس میں ایکسٹریڈیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یا رینڈیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ہر کیس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہوسٹ گورنمنٹ گورنمنٹ ہے اس کے پاس کیا آپشن ہے. اگر حقانی صاحب یہاں پہ ہوتے اور ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہوتا, وہ امبیسڈر نہیں ہے اور سارا کچھ, تو یہ پاسبل ہے کہ گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ان کو جو ہے ڈپورٹ کر دے. تو اس میں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا امیگریشن اسٹیٹس اور ان کا سٹیزن شپ اسٹیٹس یہاں پہ کیا ہے,
اور خود امریکن گورنمنٹ کی مرضی کیا ہے.
جی,
اور خود امریکن گورنمنٹ چاہتی کیا ہے.
ہاں, خود امریکن گورنمنٹ کیا چاہتی ہے. میرا خیال ہے آج کل تعلقات جو ہیں پاکستان اور امریکہ کے ڈپلومیٹکلی اتنے اچھے نہیں ہیں. یہ کیس جو ہے ٹف ہے, سچویشن ہے, ایلیگیشنز بہت سیریس ہیں, لیکن الٹیمیٹلی مجھے نہیں لگ رہا کہ اگر حقانی صاحب اس کو کنٹیسٹ کریں, اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے ان کو کہ جی ہم نے پاکستان کے ریڈ نوٹس کو آنر کرنے, تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہوگا کہ پاکستان کی گورنمنٹ ریڈ نوٹس ایشو کرے گی. نمبر دو, یہاں کی یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گی. نمبر تین, وہ یہاں پہ اس کو انیشیٹ کریں گے. دیز آر آل ڈسکریشنری میٹرز یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ. اس کے بعد کورٹ میں کنٹیسٹ ہوگا, اور الٹیمیٹلی جو جج ہے, یہاں پہ سیپریشن آف پاور ہے. جس بھی امریکہ کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ حقانی صاحب کو بھیجیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ایک جج بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا جی ٹھیک ہے ہم بھیجتے ہیں. نہیں, اس نے وہ اس کا پورا ایک پروسیجر ہے, اس کے اوپر پروبیبل کاز شو کرنی پڑتی ہے.
بلاگ بھی کر سکتا ہے.
جی جی,
بالکل. بہت شکریہ آپ کا جناب. خالد کیلون صاحب اور بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ دونوں صاحبان نے ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر اظہار خیال کیا اور بہت اچھا ڈسکشن تھا یہ. اب ہم چلتے ہیں ملالہ کی جانب, جو پاکستان گئی ہیں تقریباً 5-5.5 سال کے بعد. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اے ایچ نیئر اور جناب اخیل یوسفزئی صاحب موجود ہیں. دونوں سے ڈسکشن کریں گے ان کے وہاں جانے کے اوپر اور ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں. لیکن پہلے یہ چھوٹی سی ایک رپورٹ.
نوبل امن انعام یافتہ پاکستانی طالبہ نے وطن واپسی کو زندگی کا اہم دن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ لگ بھگ 5.5 سال کے دوران ہمیشہ یہی سوچا کہ کب وہ اپنے وطن واپس آ سکیں گی. وزیر اعظم ہاؤس میں ملالہ کے اعزاز میں ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی, جہاں خطاب کے دوران ملالہ یوسفزئی نے اپنی واپسی کو اہم دن قرار دیا.
بہت زیادہ خوش ہوں کہ 5.5 سال کے بعد میں نے پھر اپنے وطن, اپنی مٹی پر قدم رکھے. میں نے پچھلے 5 سالوں میں ہمیشہ سے یہی خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ملک میں قدم رکھ سکوں. اٹیک ہونا, اپنے ملک کو چھوڑنا, ایوری تھنگ واز جسٹ ہیپنگ اٹ سیلف, لائک یو کڈ ناٹ کنٹرول اینی تھنگ. اگر میں چاہتی تو میں کبھی بھی اپنے ملک کو نہیں چھوڑتی.
اس موقع پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ملالہ نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو خدمات سر انجام دیں وہ سب کے لیے مشعل راہ ہیں.
ویلکم ہوم ملالہ. دنیا نے آپ کو عزت دی ہے اور انشاءاللہ پاکستان بھی آپ کو عزت دے گا.
عقیل یوسفزئی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اب ملالہ واپس آئی ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت تو یعنی اندوہناک واقعے کے بعد گئی تھی ملک سے. 9 اکتوبر 2012 کو ان کو اسکول سے گھر آتے ہوئے گولی ماری گئی تھی. اب ان کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان میں کیا واقعی کوئی خطرات موجود ہیں, یا اب جبکہ پاکستان میں دہشت گردی کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا ہے وہ محفوظ رہ سکتی ہیں؟
بہت شکریہ جافی صاحب. میں تو اپنے طور پر بہت خوش ہوں, اس لیے کہ میری تو بھتیجی ہے اور وہ تو میرے سامنے جو ہے نا پڑی بڑی ہے, اور جس اذیت سے ہم گزرے ہیں وہ پوری دنیا کو پتا ہے. ان کے ساتھ تو ہماری فیملی کے تعلقات بھی ہے, ایک بہت جس مقام تک وہ پہنچی ہے اس پر ہمیں فخر بھی ہے, مگر اس بات کا ہمیشہ افسوس رہتا تھا کہ پوری دنیا میں اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور پوری دنیا کی وہ سیلیبریٹی بنی ہے, تو پاکستان کب آئے گی؟ تو میں ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ اور رشتہ داری کے حوالے سے میں تو بہت خوش ہوں, اور پاکستانی حکومت نے جس طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا ہے, جس طریقے سے ان کو گفٹ کیا ہے سٹیٹ گفٹ کے طور پر ٹھہرایا ہے, اور جس طریقے سے آج انہوں نے باتیں کی ہیں, تو میرے خیال میں اس سے تو دو باتیں واضح ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ملالہ اور ہمارے اس مٹی کے لوگ جتنے بھی بڑے بن جائے, یہ ایک فطری عمل ہے کہ وہ اپنے وطن واپسی کے لیے ترستے رہتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان آج جس طریقے سے آج وہ ابیدہ ہوئی ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی, تو یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں اپنی سرزمین سے, اور امن کے لیے وہ کتنے خواہش مند اور خوش ہے, اور یہ ان کو ضرورت ہے. جہاں تک حکومت کے رویے کا تعلق ہے, میرے خیال میں پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر جو لوگ جمہوریت کے حامی ہیں، جو لوگ امن کے خواہ ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر لاکھوں کی تعداد میں اس کو ویلکم کیا ہے، لوگ بہت خوش ہیں اس اقدام سے۔ جہاں ملالہ کی حوصلے میں مزید اضافہ ہوگا، وہ پاکستان کے سافٹ ایمیج کو بہتر طریقے سے اور کارپنٹر انداز میں آگے بڑھائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے ایک پیغام بھی گیا ہے کہ ہم اپنے اس قسم کی ہیروز کی نہ صرف افضل افزائی قدر کرتے ہیں بلکہ ان کی قدر بھی کرتے ہیں اسٹیٹ کے طور پر، سوسائٹی کے طور پر۔ تو میرے خیال میں ایک تو پاکستان کے حالات میں یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس کے بہت مثبت اثرات مرتب ہو گئے، حالات بہتر ہو گئے ہیں، اور یہ پاکستان کے ایک نئے نیریٹو کی نشاندہی بھی کر رہی ہے یہ ایونٹ کے یہاں پر ان لوگوں کو بھی ویلکم کیا جائے گا، ان کی حوصلہ افزائی عزت افزائی کی جائے گی، جن کے بارے میں بعض انتہا پسند حلقے اب بھی خدشات کا اعتراض کر رہے ہیں اور ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔
جی بہت شکریہ عقیل یوسف زئی صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر نیر، یہ بتائیے کہ آپ بھی ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، اور جو خاص بات منسوب کی جاتی ہے اور ہے ملالہ یوسف زئی سے، وہ یہ ہے کہ وہ بچیوں کی تعلیم کی بہت بڑی حامی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی لیے ان کو اتنا کچھ بھگتنا پڑا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے پاکستان میں اس موومنٹ کو بوسٹ ملے گا جو خواتین کی تعلیم کے لیے چل رہا ہے وہاں پر؟
یہ ہونا تو چاہیے۔ ملالہ ایک ہمارے لیے قومی فخر کی علامت بن چکی ہے۔ ملالہ نے ہماری قوم کا سر بلند کیا ہے پوری دنیا کے اندر، اور ایسی شخصیت کے طور پہ جس کو تمام دنیا نے سمجھا ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ اسے گولی لگی ہے، بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک عقل ہے، ایک جذبہ ہے، اور اس جذبے کے اندر بڑی گہرائی ہے، لہذا وہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے 1986 میں بے نظیر کا استقبال ہوا تھا کہ لاکھوں لوگ نکل آئے تھے، اور انہوں نے ایئرپورٹ سے لے کر اور گھر تک بے نظیر کا ایک بہت بڑا جلوس نکالا تھا، ملالہ کا اسی قسم کا جلوس نکالا جاتا۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر جو خراب قسم کے جراثیم ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب یہ ممکن نہیں رہا، اور اس وجہ سے ملالہ کو چپ سے چھپا کر آنا پڑا۔ مجھے خوشی ہے کہ پاکستانی حکومت نے اس کی پذیرائی کی، کہنی چاہیے کہ اگر نہ کرتی تو بڑی بدنامی ہوتی ہے، ہماری ناک کٹ جاتی، ہم دنیا میں نہیں دکھانے کا قابل نہیں رہتے۔ شکر ہے کہ انہوں نے کیا۔ ملالہ کا اثر اس ملک کے اوپر کیا ہوگا، وہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ دیکھیے ہمارے ملک میں اب اس وقت بغیر کسی جینڈر کی تفریق کے 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک کے لیے بچوں کے لیے تعلیم لازمی قرار دی جا چکی ہے، بچوں لڑکوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی۔ لیکن جو ایک ہمارے یہاں روایتی ایک طریقہ ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی، اس کے اوپر ملالہ کی تحریک کا اثر ہونا چاہیے۔ لیکن ملالہ کی تحریک جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ گئی ہے پاکستان میں، اور اس کا کام جو ہے وہ تو ہم ہی لوگ آگے بڑھا سکتے ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں۔ باہر سے وہ صرف آوازیں اٹھا سکتی ہے، باقی ہم سب کو کام کرنا ہوگا۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم ملالہ کا نام لے کر اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور شاید ہم اس پہ کامیاب بھی ہو جائیں۔
ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے کہ جو جن حالات میں وہ ملک کو چھوڑ کے گئی تھی، ظاہر ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں، حالات تبدیل ہوئے ہیں، یہی بات میں نے عقیل یوسف زئی سے بھی پوچھی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ سکون کے ساتھ، تو ہر چند کہ انہوں نے اپنے پلانس کے بارے میں ابھی کچھ بتایا نہیں ہے، کچھ ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہیں تو کیا پاکستان میں حالات تو اس قابل ہیں کہ وہ اپنے موومنٹ کو چلا سکیں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے؟
نہیں، میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ حالات کے لحاظ سے اس ابتر ہے۔ یہاں پہ ایسی قوتیں جو دقینی خیالات رکھتی ہیں، جو منفی خیالات رکھتی ہیں، وہ ایک ایک کر کے جگہ جگہ سے ابھر رہی ہیں، اور ہمیں افسوس ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسی خیالات کی آماج کا بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے کہ تحریک لبیک وغیرہ قسم کے لوگ جو ہیں وہ طالبان جیسے لوگ نہیں ہیں, وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں.
جی.
لیکن ذہن کی پسماندگی کے اندر وہ تقریباً ویسے ہی ہے جیسے کہ طالبان ہیں.
جی.
ہمیں اس ذہنی پسماندگی کا سامنا ہے ہماری قوم کو.
جی.
اور یہ سامنا شاید ہمیں دہائیوں تک کرنا پڑے گا.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے, ہمارے کچھ کالرز ہیں. ملک نائب خان صاحب ہیں کوہاٹ سے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی
محترم, میں عرض کر رہا ہوں کہ ملالہ کو تو امن نوبل انعام ملا تھا اور انٹرنیشنل سطح پر اس کو مانا گیا ہے.
جی.
تو کبھی اس نے امریکہ اور یورپی یونین سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپ نے عراق میں صدام حسین کا تختہ الٹا کے عراقیوں کو کون سا فائدہ پہنچا ہے, اور لیبیا میں کرل قذافی کو تختہ الٹا کے لیبیا والے عوام کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟
اچھا دوسرے ہمارے کالر ہیں دیر سے, لیاقت الملک صاحب. جی لیاقت الملک صاحب.
جی جعفری صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جعفری صاحب, ملالہ گئی آئی آج تک یہ ایک پرسرار بات اور ڈرامہ جاری ہے, لیکن آج ایک دوسری بیٹی اندلیب احسان مسخیلی جو کوٹو گورنمنٹ کا اسکول میں تین ٹیسٹ فیل ان کے شہید ہو گئے اور وہ زخمی حالت میں آج امن کا عالم لے کر, تعلیم کا امن لے کر اسکولوں میں پھر رہی ہے, یتیم بچوں کو ڈسیبل بچوں کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہوش بنا رہی ہے اور ان کے لیے ڈیپ اسکول اور ڈسیبل اسکول بنا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیے وہ بیوی سب سے اہم ہے جو چار سال تک یہ کام کر رہی ہے اور اپنا ملک نہیں چھوڑا اور ملک سے نہیں گئی. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر نیر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے سہمت فرمائی اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے. اور ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, جو کہ بلوچستان میں ایک نئی پارٹی کے قیام کے حوالے سے. ایک ایسے ملک میں جہاں پر پہلے ہی بے شمار سیاسی جماعتیں موجود ہیں, ایک اور نئی جماعت کیا فرق ڈالے گی, ہم گفتگو کریں گے. سعید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو پارٹی کے ایک لیڈر ہیں, اور ہمارے ساتھ تو ایک تجزیہ کار ہیں جناب نور زئی صاحب. لیکن پہلے یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سن لیتے ہیں, جس کے بعد سعید ہاشمی صاحب سے گفتگو کریں گے.
بلوچستان کی موجودہ مخلوط پارلیمانی گروپ میں شامل جماعتوں مسلم لیگ نواز, مسلم لیگ قائد اعظم اور بلوچستان اسمبلی کے بعض آزاد اراکان و قبائلی عمائدین نے نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کی ہے. جمعرات کو وزیر اعلی ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران مسلم لیگ قائد اعظم کے سابق رہنما سعید ہاشمی, سینیٹر انور الحق اور دیگر نے کہا کہ بلوچستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک ایسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو پاکستان کے آئین کے دائرہ کار میں رہ کر بلوچستان کے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرے. انہوں نے کہا کہ نئی پارٹی کا نام بلوچستان عوامی پارٹی رکھ دیا گیا ہے.
سعید ہاشمی صاحب, آپ ایک ویٹرن پولیٹیشین ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ نے سرد و گرم دیکھے ہیں سیاست کے خارزاروں کے. یہ بتائیے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں آلریڈی 150-200 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, بلوچستان میں بے شمار پارٹیز ہیں, آپ ایک نئی پارٹی بنا کر کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیا اس کے لیے ماحول اور سازگار ہے؟
جاوید صاحب, اس میں ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیشتر ہمارے ساتھی مین اسٹریم پارٹیز کا حصہ رہے ہیں کئی دہائیوں سے.
جی.
جس میں میں خود بھی شامل ہوں.
جی جی.
ہم نے کئی موقعوں پہ یہ محسوس کیا کہ جو ان پارٹیز کی مرکزی قیادت ہے وہ بلوچستان کے حالات کو صحیح سمجھی نہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کئی دفعہ یہ بھی محسوس کیا کہ ان کو سمجھنے کا اتنا شوق بھی نہیں, دا ول ٹو انڈرسٹینڈ واز ناٹ دیئر. تو ہم دوستوں نے یہ سوچا کہ بھئی اگر ہم اپنی ایک نیا سیاسی پلیٹ فارم بلوچستان سے بنائیں تو ہم بہتر طور پر بلوچستان کے مسائل جو ہیں وہ مرکز تک لے جا سکیں گے, اور انشاء اللہ تعالی اس کے نتیجے میں بلوچستان کی ترقی ہو سکے گی اور جو آئینی حقوق ہیں ہمارے, جو وسائل ہیں, ان تک ہماری پہنچ ہو سکے گی. بنیادی سوچ تو یہ تھی.
اچھا جی, مجھے یہ بتائیے, میرا جو سوال ہے وہ یہ کہ آپ کی جو پارٹی ہے بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی, اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بڑی پارٹی سے, مسلم لیگ نون سے, پیپلز پارٹی سے, قاف لیگ سے نکل کر آئے ہیں, تو کیا یہ ان پارٹیوں سے ناراضگی اس کا ایک بنیادی سبب ہے یا صرف حقوق کی بات ہے؟ اس لیے کہ آپ ایک ریجنل پارٹی کو, ایک علاقائی پارٹی کو مرکزی سطح پر لے جا کر کس طرح پذیرائی دلوائیں گے؟
اس میں صرف یہ بات نہیں کہ ہماری مایوسی میں نے جیسے پہلے گزارش کی مایوسی اس بات کی تھی
جی
کہ مرکزی قیادت آج تک بلوچستان کے حالات کو نہیں سمجھی، یہاں کے مسائل کو نہیں سمجھی، اور پھر ہم ان کے جھگڑوں میں رہ کے اپنے آپ کو گنوانا نہیں چاہتے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان اب 1970 سے یہ وجود میں آیا ہے یہ صوبہ، اس سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں وسائل کی تقسیم میں ہمارا حصہ بہت کم رہا، مطلب مالی وسائل نہیں رہے. کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہاں کی آبادی صرف 5% ہے پاکستان کی، کبھی یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ علاقہ 43% ہے اس لیے اس کی ترقی نہیں ہو سکتی. اور اب یہ نوجوان قیادت جو سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہتر طور پر بلوچستان کے مسائل کو وفات تک دی جا سکے. بات یہ ہے
نور علی صاحب،
بہتر طور پر ہم بلوچستان کا کیس نیشنلی اور انٹرنیشنلی پیش کر سکیں گے.
صحیح. اچھا نور علی صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو اس وقت تو پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں جن کا ایگزسٹینس ہے وہاں پر، کیا وہ صحیح معنوں میں بلوچستان کے عوام کی محرومیوں کا کیس مرکز کے سامنے پیش نہیں کر سکے، اس لیے اسے ایک پارٹی کی ضرورت تھی، اور کیا یہ واقعی اس معیار پر پورا اترے گی؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ریجنل پارٹی جو اس وقت موجود ہیں
کہ ہوئے بیمار جس کے سبب میر اسی اتار کے لونڈے سے پھر دوا لی. میں نہیں سمجھتا کہ نئی پارٹی جو بنائی گئی ہے آج بلوچستان عوامی پارٹی
جی
وہ اس حوالے سے کوئی کلیدی یا جوہری رول ادا کرے. اور یہ پاکستان بلوچستان کی سیاست میں یہ ایک ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے کہ ایک نئی جماعت بنی ہے، اور اس لحاظ سے بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس میں بڑے بڑے سرداروں کے صاحبزادوں کو متعارف کرایا گیا ہے، ان کو سامنے لایا گیا ہے. جبکہ جہاں تک میری نگاہ ہے بلوچستان کی سیاست پر، یہاں کے حالات پر، تو کیا 70 یہ تو 1948 سے مختلف اوقات میں یہاں پر علیحدگی کی یا شدت پسندی کی تحریکیں ہوتی ہیں، اور ان کا بنیادی مطالبہ یہی رہا ہے کہ صوبے کے ساتھ فیڈریشن کی جانب سے، وفاق کی جانب سے زیادتیاں ہو رہی ہے. اگرچہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو یہاں کی اپنی جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں جیسے کہ جمعیت علماء اسلام، ان کی جانب سے کما کہو کردار ادا نہیں کیا جا سکا ہے. اور یہاں پر جب بھی سیاست ہوئی ہے تو وہ گروہی اور علاقائی اور ایک سیاسی سوچ اور اس کے
مگر نور دہی صاحب، میں ذرا یہاں آپ سے ایک سوال کروں گا. نور دہی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ جماعتیں اپنا رول پلے نہیں کر سکیں اور ایک نئی جماعت اپنا رول پلے کرنے کے لیے آئی ہے میدان میں، اس میں قباحت کیا ہے؟ آپ کیا کیوں اس میں؟
دیکھیں نا، میں اس کو دیکھتا ہوں کہ میں نے کہا نا کہ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے
جی،
لیکن یہ کوئی پرانے لوگ نہیں ہیں. یہ جو لوگ یہ جماعت لائے ہیں یہ ایک لمبے عرصے سے بلوچستان کی سیاست میں ان ہیں. انہوں نے مین اسٹریم جماعتوں میں بھی رول پلے کیا ہے
جی،
یہ نشریس جماعتوں میں بھی رہے ہیں، اور یہ کنگز کے ساتھ بھی رہے ہیں، یہ کاف کے ساتھ بھی رہے ہیں، یہ نون لیگ کے ساتھ بھی رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ کہیں اس طرح نہ ہو کہ یہ نئی جماعت بلوچستان کی احساس محرومی کے حوالے سے ایک نیا اضافہ نہ کر دے. تو میرے کہنے کا مقصد بھی یہی ہے، چونکہ بلوچستان واقعتاً یہاں پر مسائل بہت زیادہ ہیں. یہاں پر فائنینشل مسائل ہے، یہاں پہ امن و امان کے مسائل ہے، یہاں پہ سیاسی بالغ نظری اور سیاسی پختگی کے مسائل ہے. تو یہ سیاسی جماعت میں نہیں سمجھتا جس میں باندھ باندھ کے لوگ ہیں اور مختلف خیال کے لوگ ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں سردار عبدالرحمان کیتران کا بیٹا اس جماعت میں متعارف ہوئے ہیں، اس کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے. یعنی یہ سوچنے کی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کی نگاہ آئندہ الیکشن پر ہے، اور یہ بڑی خوبصورتی سے تحریک عدم استعمال سے انہوں نے چھ وقت انہوں نے بڑا اچھا اپنا ایک رول پلے کیا ہے، پھر سینٹ میں اپنے لوگوں کو کامیاب کرایا ہے، پھر صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ منتخب کرایا. اب یہ نیکسٹ الیکشن کے اندر یہ ایک بنیادی کردار کے طور پر آگے بڑھیں گے، اور یقینی طور پر اس میں ایک تبدیلی آ جائے گی. اس حوالے سے بھی بڑی اس میں ایک بات میں جعفری صاحب اور بھی کہوں گی کہ اس جماعت کے حوالے سے پیپلز پارٹی بھی ایک تہنیتی نیت رکھتی ہے، اور اسی طرح عمران خان تو آج خود ویڈیو کے ساتھ بھی کھڑے تھے، انوار قاتل کے ساتھ ہی وہ وہاں پہ کھڑے تھے. تو میں اب مستقبل کے سیناریوں کو میں سمجھنے سے بھی قاصر ہوں اور اس کو سمجھ بھی پا رہا ہوں. سمجھ اس لیے سے ہوں کہ یہاں پر پیپلز پارٹی بھی بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے اس جماعت کے حوالے سے، اور عمران خان بھی ایک بڑے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ جو میرنا سمجھ
بدبو والی باتیں دے دی میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کیا صورتحال ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً اگر یہ بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, نہ کہ یہ جماعت ایسا لیبل جو کہ اب بھی لگا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, اس لیبل کو دور کرنا چاہیے اور اس پہ خالص اصل ایک عوامی جماعت بنانا
چاہیے
اور اس کی پڑی اپنی توجہ اور اس پر اسی کو فوکس رکھے.
سعید ہاشمی صاحب, میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, آخری سوال. جو بات کہی ہے نورزئی صاحب نے کہ کوئی بڑی پارٹی جو نیشنل لیول کی جو پارٹی ہے ان میں سے کس پارٹی کو خوش ہونا چاہیے, کس کو پریشان ہونا چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟
کا تعلق ان سب کو پریشان ہونا چاہیے کہ ان کی قیادت پر ہم نے عدم اعتماد کیا, اور ہم اگر یہاں قوم پرست جماعتیں تھیں یا مذہب پرست جماعتیں تھیں ان سے الگ ہم قومی یکجہتی کی آواز لے کے اٹھ رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نوجوان بہتر وکالت کریں گے. ابھی ہماری یہ کامیابی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہوئی, سینٹ میں ہوئی, ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں ہوگی, اور اسمبلیوں میں جائیں گے تو یہ نوجوان آواز اٹھائیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ بلوچستان کی بہتر وکالت ہوگی اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں, کیونکہ ہم ابھی مرکزی قیادت کے قید و بند سے نکل گئے اور اپنے منشور کے مطابق ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آواز اٹھائیں.
بہت شکریہ, آل دا بیسٹ.
اب جی,
اب ایک آخری موضوع ہے ہمارے پاس کوریا کی ڈپلومیسی کا, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر مسعود عبدالی صاحب موجود ہیں. یہ بتائیے مسعود عبدالی صاحب کا, اگر انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں تو جو اس وقت مینیورنگس ہو رہی ہیں سیاسی طور پر کہ نارتھ کوریا کے لیڈر بیجنگ گئے ہیں, اب ساؤتھ اور نارتھ کوریا کے لیڈروں کی ملاقاتیں ہونے والی ہیں, ٹرمپ صاحب سے بھی کچھ توقعات ہیں کہ وہ ملیں گے, ان سے گفتگو ہوگی, آپ اس پوری صورتحال کو کس جانب جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟
شکریہ جعفر. دیکھیں, اس میں اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو یہ شمالی کوریا کا جو مسئلہ حل ہوگا اگر, تو اس کا کریڈٹ جو ہے میں تو چین کو دیتا ہوں. یہ بظاہر یہ یعنی میرا خیال ہے کہ چین کی کامیابی, اس کی وجہ کہ شمالی کوریا کا اس وقت دنیا میں کوئی دوست ہے نہیں سوائے چین کے, اور اس نے جو ساری ایکٹیویٹی تھی اس کو بڑی اس کو توقع تھی کہ کم جونگ صاحب کو چین کی طرف سے مدد کی بہت توقع تھی, لیکن چین کا جو سرد رویہ ہے اس کی وجہ سے شمالی کوریا سخت مشکل میں. آپ کو پتا ہے کہ شمالی کوریا کا 85% کاروبار جو ہے درآمد و برآمد وہ چین سے ہوتی ہے, اور پابندی کی وجہ سے اس کی معیشت تقریباً مفلوج ہے, بلکہ اطلاعات یہ ہے کہ پیٹرول پمپوں میں لمبی لمبی قطار لگی ہوئی ہے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, آخر چین نے اپنے رویے کو تبدیل کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ جو ہے وہ بھی بڑی سادہ ہے کہ ماؤ زے دنگ کے دور کی نظریاتی سیاست ہے اس کا دور اب ختم ہو گیا, اور اب چین کے ترجیحات جو ہیں اقتصادیات پر ہیں, اور اس میں وجہ یہ ہے کہ چین کا امریکہ سے جو کاروبار ہے وہ 479 بلین ڈالر کا ہے, 479 بلین ڈالر کا, اور صدر ٹرمپ نے پہلے ہی باہمی تجارت کے عدم توازن اور املاک دانش کے کوئی بات اٹھا کر کے جو ہے وہ قدم لگانے شروع کر دیے, تو اب چین جو ہے وہ تصادم نہیں چاہتا امریکہ سے. تو دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ چین کا اپنا سلامتی کا معاملہ بھی ہے, چین اپنے پڑوس میں ایک نیوکلیئر ریاست قبول نہیں کرے گا, پھر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ شمالی کوریا جب تک جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کرتا رہے گا علاقے میں کشیدگی ہوگی, اور اس کے نتیجے میں جزیرہ مائے کوریا میں امریکہ کی عسکری موجودگی باقی رہے گی جو چین کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے چین نے جو ہے یہ دراصل چین کا دباؤ ہے جس نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا ہے شمالی کوریا کے کہ وہ اپنے رویے کو تبدیل کرے. اب ملاقات کیوں کی, اور چین جو ہے اس میں ضامن یہ بننا چاہتا ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا ایک بار کہ شمالی کوریا کو اپنے تحفظ کے بارے میں سنجیدہ تحفظات ہیں, تو میرے خیال ہے کہ چینی قیادت امریکہ سے مل کر کے ان تحفظات کو دور کرے گی, جس کے نتیجے میں چین شمالی کوریا کے لیے اپنا نیوکلیئر پروگرام جو رول بیک کرنا اس کے لیے آسان ہوگا.
اچھا, میرے پاس 10 سیکنڈ ہے, مجھے
میں سمجھتا ہوں اگر یہ مسئلہ حل ہوا ہے پرم طور پر تو اسے بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ چین کو جاتا ہے.
اچھا, 10 سیکنڈ ہے میرے پاس, یہ بتائیے کہ اگر ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے صدر ٹرمپ سے شمالی کوریا کے لیڈر کی, تو آپ اس سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوتے دیکھ سکتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ شمالی یعنی جو ملاقات ہوگی, اب تو مجھے بتا یہ لگ رہا ہے ایجنڈا طے ہو چکا ہے, شمالی کوریا تیار ہے رول بیک کرنے پہ اپنے پروگرام کو, اور اپنے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے, تو صحیح معنی میں اس ملاقات کے دوران وہ صرف ایک ذاتی ضمانت چاہے گی شمالی کوریا کی قیادت, اس کے خلاف کوئی انتخابی کاروائی نہیں کی جائے گی.
بہت شکریہ, اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل, اب اپنے میزبان قمر عباس چافی کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.